شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی اشعار ہے. ان اشعار کا عنوان ہے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے.
تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے, تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے. تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے. ہزار خون تمنا ہزار ہاں غم سے, ہزار خون تمنا ہزار ہاں غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے, دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. ہزار خون تمنا ہزار ہاں غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے. مجھے اس عالم صد رنگ بو سے کیا مطلب, مجھے اس عالم صد رنگ بو سے کیا مطلب, میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے, میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے. دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. خیرد کے سامنے گرچے ہیں صد ہزار عالم, خیرد کے سامنے گرچے ہیں صد ہزار عالم, نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے, نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے, میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے. جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم, جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم, وگر نہ سارا
یہ عالم ہی عالم غم ہے، وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے۔ جو آپ خوش ہے تو ہر سو بہار کا عالم، وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے۔ دل تباہ میں فرما روا یہ عالم ہے۔ جو خوش ہے آپ تو عالم ہمارا عالم ہے، جو خوش ہے آپ تو عالم ہمارا عالم ہے، نہیں تو اپنا بھی عالم تباہ برہم ہے، نہیں تو اپنا بھی عالم تباہ برہم ہے۔ وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے۔ یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ، یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ، کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے، کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے۔
حضرت والا شیخ رب العجم عارف باللہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا یہ مقطع ہے۔
نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، ہماری روح کہیں ماورائے عالم ہے، ہماری روح کہیں ماورائے عالم ہے۔ تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کی غم کا کیا غم ہے۔
حضرت والا شیخ رب العجم عارف باللہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی یہ دوسرے اشعار ہے، جس کا عنوان ہے اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا۔
عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا، عالم ہجر کو میرے وصال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا۔
عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا. اپنا جہاں دکھا کیوں محو جمال کر دیا. اپنا جہاں دکھا کیوں محو جمال کر دیا. میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا. میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا. عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا. یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا.
اب یہ شعر ملاحظہ ہو.
میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سلام کا. میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سلام کا. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا. میرے قوات اس قدر ہوتے ابھی نمضمحل. میرے قوات اس قدر ہوتے ابھی نمضمحل. اے دل مبتلا غم تو نے نڈال کر دیا. اے دل مبتلا غم تو نے نڈال کر دیا. عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا. یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا.
حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا یہ مقطع ہے.
ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا. ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا. اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا. اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا. ذوق موقعِ طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا
یہ اشعار حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں. حضرت والا رحمہ اللہ کے یہ اشعار ہفتہ سات محرم الحرام سن 1415 ہجری بن گران ضلع باغ آزاد کشمیر میں یہ حضرت کے اشعار ہوئے. جو حسین کل تھے رونق گلشن جو حسین کل تھے رونق گلشن لگ رہے ہیں وہ آج دشت و دمن. دشت میں نے صحرا اور دمن جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے. جو حسین کل تھے رونق گلشن لگ رہے ہیں وہ آج دشت و دمن. میں فدا قلب و جان سے ان پر فدا قلب و جان سے ان پر ہوں جن کی صحبت سے دل ہوا روشن جن کی صحبت سے دل ہوا روشن. رب ہے کافی میری حفاظت کو رب ہے کافی رب ہے کافی میری حفاظت کو لاکھ چاہے برا گر دشمن لاکھ چاہے برا گر دشمن. جو حسین کل تھے رونق گلشن لگ رہے ہیں وہ آج دشت و دمن. کر حفاظت نظر کی اے ظالم، کر حفاظت نظر کی اے ظالم، کرنا ویران قلب کا گلشن، کرنا ویران قلب کا گلشن، حسن فانی ہے گر نہ مانے تو، حسن فانی ہے، حسن فانی ہے گر نہ مانے تو، حسن کو جا کے دیکھ در مدفن، حسن کو دیکھ جا کے در مدفن، حسن فانی ہے گر نہ مانے تو، حسن کو جا کے دیکھ در مدفن، یاد ان کی ہے چشم بھی ہے نم، یاد ان کی ہے، یاد ان کی ہے چشم بھی ہے نم، لب دریا ہے کوہ کا دامن، لب دریا ہے کوہ کا دامن، جو حسین کل تھے رونق گلشن، لگ رہے ہیں وہ آج دشت و دمن، میری قسمت کا میر کیا کہنا، میری قسمت کا، میری قسمت کا میر کیا کہنا، ہاتھ میں گر نبی کا ہو دامن، صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ میں گر نبی کا ہو دامن، میری قسمت کا میر کیا کہنا، میری قسمت کا، میری قسمت کا میر کیا کہنا، ہاتھ میں گر نبی کا ہو دامن، صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ میں گر نبی کا ہو دامن، راہ حق کا ہر ایک خار اختر، راہ حق کا ہر ایک خار اختر، رشک و ریحان و سنبل و سوسن، رشک ریحان و سنبل و سوسن، کر حفاظت نظر کی اے ظالم، کرنا ویران قلب کا گلشن، حسن فانی ہے گر نہ مانے تو، حسن فانی ہے، حسن فانی ہے گر نہ مانے تو، حسن کو جا کے دیکھ در مدفن،
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم. حضرت والا کا موعظ اختر 36 نمبر واعظ ہے. پردہ عورتوں کی عزت کا ضامن, پردہ عورت کی عزت کا ضامن. دو تین دن سے رات کو تھوڑا پڑھا تھا, اس کے سے ایک ایک دو دو لفظ عرض کر لوں گا کہ فرمایا کہ چمگادڑ اندھیروں میں رہتی ہے, پیشاب کو پیتی ہے, پخانے کو چاٹتی ہے سورج کی دشمنی کی وجہ سے. تو فرمایا کہ اسی طرح جو لوگ اللہ والوں سے دور ہیں اور اللہ والوں سے نفرت, عداوت, حسد, دشمنی اور بغض رکھتے ہیں اور دنیا نور سے ان کو وحشت ہوتی ہے, وہ اندھیروں میں لٹکے ہوئے ہیں اور منہ سے گندگی بھی نکالتے ہیں, یعنی اولیاء اللہ کی غیبت کرتے ہیں اور برابر سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ والا ہے ویسے ہم ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کوئی بندہ بندے کی رہے قفس میں, بندہ بندے کے قید میں کیوں رہے. اس لیے ہمارے لیے سب چیز برابر ہے, ہم ان سے کس چیز میں کم ہیں. اللہ والوں کو اللہ جو تڑپتا ہوا دل عطا فرماتے ہیں, احسانی کیفیت عطا فرماتے ہیں, ان سے وہ بیچارے نابینا ہوتے ہیں. تو پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں بدبختی کی علامت ہے کہ اللہ والوں سے دشمنی رکھنا. اصل میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے اعلان جنگ کا اعلان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمارا ان سے اعلان جنگ ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا ان سے اعلان جنگ ہے. سچی توبہ کر لیں, کوئی منع نہیں. اسی طرح شیخ کی بات میں اعتراضات کرنا, ایک ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, خاموش ہے, آستے آستے سمجھ میں آ جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک یہ کہ غیبت صاحب پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, اس سے اچھا ہے اپنی دوسرے اپنے مناسبت کا شیخ تلاش کر لے, کم از کم گناہ سے تو بچ جائے گا نا. ایک عام آدمی کی غیبت جب منع ہے تو اللہ والوں کی غیبت. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ والے سمجھتے ہیں, حالانکہ اللہ والا بننا فرض, اپنے کو اللہ والا سمجھنا حرام. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے اللہ والا بنا دیں. تو پیارے شیخ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرماتے ہیں کہ ارے یہ بدبختی کی علامت ہے, جس کی قسمت خراب ہوتی ہے, جس پر سوء قضاء مسلط ہوتی ہے, جو حق تعالیٰ کے افضال و الطاف خاصہ سے محروم جانے ہیں, ان کو اہل اللہ سے بغض اور عداوت اور دشمنی ہوتی ہے, اس لیے وہ ان کی غیبت کرتے ہیں اور پھر شکاوت آ جاتی ہے. اصل تو یہ ہے کہ جن بدبختوں کو آنکھیں نہیں ملتی ان کو اچھے برے سب ایک جیسے نظر آتے ہیں. جیسے ابو جہل کہتا تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جیسا برا چہرہ میں نے نہیں دیکھا, اور وہیں ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارک پر سورج چلتا ہوا نظر آتا ہے, یعنی اتنی روشنی تیز نظر آتی ہے. پڑھا تو رات کو تھا لیکن دل چاہ رہا ہے تھوڑا دوبارہ پڑھ لوں, صحیح ہے, مزہ آئے گا نا. چاہے ایک دفعہ کیا سو دفعہ آدمی سنے, لیکن دین کی بات کو ایسا سمجھے کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں. جیسے آپ اور ہم نے جنہوں نے حضرت والا سے جن کا پرانا تعلق ہے, کتنی باتیں حضرت سے سنی, کتنی پڑھی, وہ سب اتر گئی دل میں بات. جتنے احکامات ہیں شریعت کے, فرض, واجب, سنت موقع, عمل ہو گیا, سارے اخلاق پر عمل ہو گیا, تو تڑپ کے سننا چاہیے. بارش ہو رہی تھی, پیر کا دن تھا, شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ جا کر بیان کرو جا کر مسجد میں. میں جب جا رہا تھا تو کسی نے کہا کہ آج بارش ہے, چند لوگ آئے ہیں صرف. دیکھو بات کب کام آتی ہے, جا کر ہر ایک شیخ کے پاس زیادہ لوگ نہیں ہوتے, لیکن جو سچا اللہ والا ہوتا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی. یہ ہمارا جامعہ جب بن رہا تھا تو حضرت ویسے ہی صبح شام آتے تھے, تو حضرت والا جامعہ کا ابھی بن رہا تھا تو جامعہ کے درخت دروازے سے پہلے حضرت کے خلیفہ نے کہا حضرت بہت عرصہ ہو گیا آپ کی خلافت دیے ہوئے, مجھ سے آج تک کوئی بیعت نہیں ہوا. چلتے آپ اس طرف آ جانا, آپ اس طرف آ جانا. چلتے چلتے جو ہے وہ حضرت رک گئے اور فرمایا کہ یہ کیا آپ جملہ آپ نے کہا ہے, ہم نے آپ کو خلافت اس لیے دی ہے کہ آپ پیری مریدی چمکائیں, خلافت اس لیے دی جاتی ہے کہ سامنے والے کو حیا آئے کہ میں اللہ والا نہیں بن سک رہا تھا تو میرے شیخ نے مجھے اجازت دی تاکہ مجھے حیا آئے اپنی اصلاح کراؤں. سنو میرے پیارے شیخ کا مزہ آ جائے گا. فرمایا ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا, ہے نا بھائی, آپ کو مجھ کو کتنے نام پتہ ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 15, اور بہت زیادہ جو علم میں ہوگا 20, 25, 30. تو ہزاروں 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 ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن سے ایک بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لایا. فرمایا ان کی نبوت میں کوئی کمی ہوئی نہیں نا. لاکھوں لاکھوں ایسے اللہ والے ہیں جن سے ایک بھی بیعت نہیں ہوا تو ان کی ولایت میں کمی ہوئی. فرمایا ان چیزوں کو چھوڑو, اپنے اصلاح کی فکر کرو. تو حضرت سے میں نے آ کے عرض کیا, حضرت فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ بارش ہے, لوگ کم ہیں, اس لیے آج بیان نہ کریں. حضرت ناراض ہو گئے مجھ سے. فرمایا اللہ کی رحمت کو دیکھو, لوگوں کو مت دیکھو. اور وہ بیچارے تو آئے ہیں نا اس تکلیف میں بھی, اور تم بیان نہیں کرو گے؟ جاؤ فوراً جا کے بیان کرو. تو جس طرح حضرت کی نصیحت کے چھٹی والے دن بھی, عید والے دن بھی بیان کا ناغا نہیں ہوتا, کیونکہ مچھلی کا پانی سے ناغا نہیں ہوتا. تو اب اس وقت ہی حضرت کی بات یاد آتی ہے کہ لوگ کم اور زیادہ کو مت دیکھو, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو مجلسیں ہوتی ہیں کتنے لوگ آتے ہیں, رات کو کتنے لوگ آتے ہیں, پھر جمعرات, پھر جمعہ, پھر اتوار. پہلے تو اس سے بھی کم لوگ تھے اتوار میں, ہوتے ہوتے اب آپ لوگوں نے دیکھا ہے آدھی سے زیادہ مسجد بھر جاتی ہے اللہ کی رحمت سے. تو اس وقت شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ لوگ کم ہیں تو آج چھوڑو, آج دیر سے آؤ اور جلدی جاؤ لوگ. لیکن یہ نہیں ہمارے دل میں خیال آتا کہ لوگ کتنے پہلے آئے ہوئے ہیں. اور جب اپنے لیے بیان کرنا ٹھہرا تو پھر کوئی ہو یا نہ ہو اس چیزوں کی بات ہی نہیں. تو اس لیے دل چاہ رہا ہے کہ اس کو پھر عرض کر لوں. اصل میں یہ نظر دل کی نظر کے تابع ہے. فرمایا بصارت بصیرت کے تابع ہے. جس کا دل اچھا ہوتا ہے اس کی آنکھ بھی اچھی ہوتی ہے, جس کا دل خراب ہوتا ہے اس کی آنکھ بھی خراب ہوتی ہے. فرمایا جس نے حقائق کو مان لیا, والذین آمنوا, جو ایمان لیا ہے, تو فرمایا کہ جو اس نے حقیقت کو مان لیا اس کو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. فرمایا یہ بتاؤ چاند اور سورج اس کے سب روٹ کس نے بنائے, جو کل رات کو بیان ہوا تھا, یہ سب روٹ اللہ نے بنائے. فرمایا آج پی آئی اے کا جہاز پرانا ہو جاتا ہے فنی خرابی کی وجہ سے رک گیا. سورج چاند کتنے پرانے ہیں, کبھی آتا ہے کہ فنی خرابی ہے فرشتے اس کی سروس کر رہے ہیں؟ لیکن اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کتنے, پھر ان کے روٹ کس نے بنائے. کل میں پڑھ رہا تھا تو فرمایا چاند اور سورج کو یہ سپر ہائی وے کس نے دیا چلنے کا, اتنی بڑی خلا ہے, اتنی بڑی خلا ہے. مرضی ہے یہاں جاؤ. جہازوں کا آپس میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کبھی پائلٹ اندھا ہو گیا ہو برسوں میں کوئی لیکن ہوتا تو ہے نا ایکسیڈنٹ. فرمایا گاڑیوں کا کتنا انتظام ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. باہر ملک کے ٹرینوں میں تصادم ہوتا ہے, نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے سیاروں میں, چاند سورج میں کوئی تصادم ہوتا ہے؟ کیسے اللہ نے ان کے روٹ بنائے؟ اسی ہائی وے پر تجھے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو حیدرآباد کی روڈ جا رہی ہو سامنے سے وہ آ بھی رہی ہو تو تصادم تو ہوگا نا. اللہ نے روٹ بنائے ان کے. پیارے شیخ نے فرمایا اس سے اندازہ لگاؤ کہ نہ سورج لیٹ ہوتا ہے نکلنے میں, نہ کوئی فنی خرابی کی خبر آتی ہے. تو اللہ نے اتنا بڑا زبردست نظام بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے سارے روٹ بنائے. سورج کا صبح کو مشرق سے نکلنا, شام کو مغرب میں ڈوبنا, یہ سارے اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے ہیں. فرمایا کہ اگر سارا عالم آندھی سے بھر جائے, حضرت محرومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضرت فرما رہے ہیں, اگر سارا عالم آندھی سے بھر جائے, گرد و غبار اور طوفان سے بھر جائے, ایسی تیز آندھی چلے جس کے باعث بجلی کے تمام کھمبے گر جائیں, سارا شہر گھپ اندھیرے میں ڈوب جائے, شہر میں کہیں بجلی بھی نہ ہو, تو آپ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے سورج اور چاند میں کوئی مسئلہ آتا ہے؟ ان بادلوں سے, ان سے جناب دھند کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی, تیز بارش بجلی کڑک رہی ہے فلائٹ کینسل ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کے وہی روٹ چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سورج چاند کے وہی روٹ چل رہے ہیں. فرمایا جو اللہ کو خوش کرتا ہے, آندھی ہے طوفان ہے, اس کا روٹ اپنا الگ ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا لیکن آج ٹیلی ویژن اور غیبت اور مختلف باتوں کے درمیان نمازیں چلی جاتی ہیں. ٹیلی ویژن کی لعنت کی وجہ سے پروگرام کے لالچ میں روز لوگ رات 12-1 بجے سے پہلے نہیں سو رہے, اور حدیث میں آتا ہے عشاء کے بعد بغیر ضرورت شدیدہ کے جلد سونا چاہیے، یعنی کوئی شدید ضرورت ہو، جیسے دین کا کوئی کام ہے، کوئی مہمان آ گیا، کوئی ایسی نوکری ہو گئی، تو شدید ضرورت کے بغیر نماز عشاء کے بعد کسی قسم کا قصہ، پروگرام، کہانیاں وغیرہ مت سنو، فوراً سو جاؤ. جو عشاء کے بعد جلد سوئے گا وہ جلد اٹھے گا اور فجر کی نماز پہ جماعت سے پڑھے گا، اور جو شخص فجر کی اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھے گا، فجر اور عصر کی نماز جو پابندی سے پڑھے گا، تو بخاری شریف کی حدیث پا کے اس کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، اور اس طرح نصیب ہوگی جیسے بغیر جھگڑا لڑائی کے چاند کو دیکھتے ہیں. فرمایا کہ علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی شرح بخاری میں اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کی شرح میں ایک سوال کیا ہے تاکہ امت کو اس مسئلے کا علم ہو جائے. سوال یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر اور عصر کا نام لیا تو کیا مطلب بس فجر اور عصر پڑھ لیں تو اللہ میاں کا دیدار حاصل ہو جائے گا، مغرب اور عشاء اور ظہر کو چھوڑ دے؟ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب دیا ہے، یہ دو نمازیں مشکل ہیں. کچھ مزہ آ رہا ہے حضرت کے علوم میں؟ یہ دو نمازیں مشکل ہیں. عصر فجر کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، عصر کے وقت بزنس گرم ہوتا ہے، کاروبار گرم ہوتا ہے، بازار گرم ہوتا ہے، اور فجر کے وقت نیند کا بازار گرم ہوتا ہے. کتنے دوست ہیں؟ ابھی ایک صاحب نے یہ مجھے بتایا کہ کئی مہینوں سے ذکر، تلاوت اور ایک کوئی چیز اور رہ رہی ہے. میں ناراض ہوا، میں نے کہا بھئی آپ پھر کھانا پینا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا رزق کھاتے ہو اور رزاق کو ناراض کرتے ہو. میں نے تھوڑا اس کو سمجھایا تو اب الحمدللہ روزانہ معمولات پورے ہو رہے ہیں. اسی طرح ایک صاحب نے بتایا میری فجر کی نماز میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، اتنے عرصے سے آ رہا ہے، پتا نہیں ڈھائی تین برس سے زیادہ سے آ رہا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہوں. تو جب بتایا تو فجر کی پابندی ہوئی نا. اسی طرح کسی گناہ کا جب ہم بتائیں گے ہی نہیں، اور جو شیخ کے پاس زیادہ آئے وہ دکانوں پر اور دوسری جگہوں پر یہ مت کہے کہ میں شیخ کے پاس زیادہ جاتا ہوں، وہ کسی کا ہدیہ نہیں لیتا، میرا ہدیہ لیتا ہے، اور پھر آپ دوسرے کو کہہ رہے میں مذاق کر رہا تھا، ایسا مذاق بھی منع ہے. اس میں آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی کہ یار پیٹ کا ہلکا ہے یہ، اور یہ ہمارے لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہاں دکانداری لگی ہوئی ہے. اور آپ لوگ خود گواہ ہیں، کبھی کسی سے پیسہ مانگا، کسی سے قرضہ مانگا، کسی کو ہدیے کا اشارہ کیا، بلکہ یہاں تو مفت لگا ہوا ہے مال، کتابیں مفت ہو رہی ہیں، کھانے کا وقت تو اللہ نے توفیق دی، مہمان زیادہ آ گئے تو پہلے مہمان کا کو ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر آپ خود دیکھ ہی رہے ہیں. اور چائے کے وقت چائے، قہوے کے وقت قہوہ چل رہا ہے، کوئی پیسے نہیں لیے جا رہے، کھانے کے وقت اللہ کھانا بھی کھلا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ آپ دوسری جگہ جا کر کہیں کہ شیخ کسی کا ہدیہ نہیں، ایسے ہدیہ لینا کو منع کرنا صحیح تھوڑی ہے. لیکن دل کو دیکھنا ہوتا ہے اور حالات. اب ایک آدمی نیا آیا ہے، حیدرآباد سے آیا ہے پہلی دفعہ، ہدیہ بھائی کیوں؟ ہدیہ آپ نے کیا اس کو ضروری سمجھ لیا اس لیے ہدیہ پھر نہیں لیتے؟ پھر اسی طرح روز ہدیہ دینا پھر منع کر دیتے ہیں. اسی طرح بیعت ہوئے اور مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں. حضرت حکیم الامت، حضرت مجدد ملت، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس گاؤں میں بیان تھا حضرت کا، تو بیان ختم ہوا تو ایک چودھری صاحب نے کہا مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے. فرمایا ٹھیک ہے بیعت کر لیتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہ حضرت میرا نوکر ہے. اچھا. اس کے سر پر یہ ٹوکرا ہے؟ کہا جی حضرت ٹوکرا ہے. اس میں کیا ہے؟ کہا حضرت مٹھائی ہے. کیوں؟ کہا آپ جب بیعت کریں گے تو میں مٹھائی تقسیم کروں گا. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خیال ہے کہ چودھری صاحب ہیں، وڈیرے ہیں، یہ بات سمجھیں گے تو نہیں، اس لیے فرمایا کہ بھائی اس بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے سر سے ٹوکرا تو اترواؤ. ٹوکرا اتار دیا اس نے. کہا آپ کو اپنے نوکر سے کوئی کام ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کو گھر بھیج دو. کہا ٹھیک ہے، گھر بھیج دیا. حضرت مجدد دیر تک دیکھتے رہے، جب دیکھا کہ بھاگ کر کوئی پکڑ نہیں سکتا اور آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو فرمایا چلو بھائی دوسرے گاؤں. تو چودھری صاحب نے کہا حضرت بیعت؟ فرمایا دوسرے گاؤں میں بیعت کروں گا. کہا حضرت مٹھائی کا ٹوکرا؟ فرمایا اپنے سر پر رکھو. اب ساڈے پنڈ دے بڑے چودھری نے بڑیا بڑیا زمین تھے، ٹریکٹر تھے، ٹیوب ویل تھے، پاجامہ میرا ہے. اب وہ اور حضرت جان بوجھے بازار کے درمیان سے گزرے، دوسرے گاؤں پہنچ کر بیان ختم ہوا کہ حضرت بیعت؟ فرمایا تیسرے گاؤں میں کروں گا. کہا حضرت ٹوکرا؟ فرمایا اپنے سر پر رکھو. چوتھے گاؤں میں جا کر بیعت کیا اور فرمایا مٹھائی یہاں تقسیم نہیں ہوگی، یہاں یہ کوئی دکانداری نہیں ہے کہ ہدیہ دیا جائے. اب اس وقت ہدیہ لینا جائز ہے؟ اسی طرح فرض ایک آدمی جو ہے وہ روز ہدیہ لا رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی آپ ہدیہ روز مت لایا کرو، کبھی ہدیہ دینے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ آؤ گی نہیں. کہا نہیں حضرت، مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب آؤں گا ہدیہ لے کر آؤں گا. فرمایا لیکن بھائی ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے. کہ حضرت مجھے اللہ نے وسعت دی ہے، میں تو روز ہدیہ لاؤں گا. فرمایا کہ دیکھو مجھے تو کوئی اس معاملے میں نہیں ہے، دیکھو حضرت مجدد کتنا نزول فرما رہے ہیں. فرمایا لیکن میں تو کمزور ہوں نا، آپ جب آئیں گے میں کھڑ کھڑ کی آواز ہوگی، میں سمجھ جاؤں گا تھیلی میں میرے لیے ہدیہ ہے. آپ کے ہاتھ میں تھیلا ہوگا، میں سمجھ جاؤں گا میرے لیے ہے، تو میرا تو نقصان ہو جائے گا نا، اس لیے جب تک میں نہ کہوں اب آپ ہدیہ نہیں لائیں گے. فرمایا آپ تو چلو ٹھیک ہے روز لائیں گے، لیکن میرا کیا معاملہ ہوگا پھر؟ تو اب یہ موقع کی بات ہے. ایک آدمی بالکل نیا ہے آ کر ہدیہ، بھائی کس چیز کا ہدیہ؟ کسی نے جو جھائل ہوتے ہیں اور جو کتیاں والی سرکار پھوسیاں والی سرکار ہے وہاں تو روزانہ کچھ نہ کچھ لے جانا ضروری ہے، تو وہی لوگوں کا ذہن بن گیا تو ہم پھر ہدیہ نہیں لیتے. یا روز ہدیہ لانا، اس میں بھی منع کیا جاتا ہے کہ بھائی روز کس چیز کا ہدیہ بھائی، دوسرے کیا سمجھیں گے؟ اب فرض کرو ایک آدمی روز ہدیہ لا رہا ہے اور میں اس کو لے لیتا ہوں اور وہ دن میں آگے بڑھ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا زیادہ خیال رکھا جائے گا نا، لیکن دوسرے لوگ تباہ ہو جائیں گے. اپنے آپ کو بوتان سے بچانا ہے، دوسروں کو غیبت سے بچانا ہے. اب وہ تو عمل کر رہا ہے نا بےچارہ، اس لیے اس کی طرف تھوڑا محبت زیادہ بڑھ گئی، اب بھائی اس کے لیے بھی چائے لاؤں. اب دوسرا بےچارہ کیا سوچے گا کہ یار کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا کہ ہم بھی ہدیہ لاتے. اور لیکن اب دیکھو روز ہدیہ آ رہا ہے اور دیکھو ان کا کتنا خیال کر رہے ہیں. شیخ ہدیے کو منع کر ہی نہیں سکتا. یاد رکھیں آپ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا سب چیزیں ایک ساتھ مکس اپ نہیں کرنا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی ہدیہ دے اور تمہارا دل چاہ رہا ہے منع کرنے کو، تو فرمایا ایک بار دو بار کے لیے، تو فرمایا اس کو اب منع مت کرو. تم بیت ویت کے وقت تو منع ہی ہوتا ہے، اب اس کو منع مت کرو کیونکہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اب تم فتویٰ پر عمل کر لو. جس تقویٰ پر عمل کرنے سے کسی کا دل دکھے، جس تقویٰ پر عمل کرنے سے، فرض واجب سنت موقع کی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں ہے کہ رشتہ داروں کا دل دکھے گا اور ہم غیر شرعی تقریبات میں چلے جائیں، یہاں ہدیے کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ پھر اپنے دل کو غم لے لو اور پہلی دفعہ ہے لے لو، کوئی ایسی بات نہیں، آئندہ کے لیے اس کی تربیت کرو، اس کو سمجھاؤ، اور جو تمہاری بات نہ مانے تو پھر ظاہری بات ہے اس کو آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو اللہ والا بننا ہی نہیں ہے، اس لیے اپنی چلا رہا ہے. اور جس نے شیخ کی مان لی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا کام آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. سب چیزوں کو جمع نہیں کر سکتے. حضرت مجدد نے تو یہاں تک فرمایا، دیکھو بڑے بڑے بیان میں یہ بات نہیں ہوئی، یہاں یہ بات ہو رہی ہے. حضرت مجدد کو ایک آدمی، مجلس ختم ہوئی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ حضرت میرے پاس چھ آنے ہیں، چھ آنے کا سکہ تھا اس زمانے میں، اور آپ کو ایک آنا ہدیہ کرنا ہے، یہ ایک آنا لیجئے، پانچ پیسے واپس کیجئے، آپ کو ایک پیسہ ہدیہ کرنا ہے، پانچ پیسے واپس کیجئے. حضرت مجدد نے کچھ فرمایا، بھائی کس کے پاس کھلا ہے؟ بھائی کھلا کر کے پانچ پیسے واپس کیے، ایک پیسہ جزاک اللہ کر کے خود رکھ لیا. بس یہ سمجھو کہ اس معاملے میں شیخ کی چلے گی، آپ کی نہیں چلے گی اس معاملے میں، بس شیخ کے دل میں نہیں آ رہا ہے اس وقت، اس لیے ضد نہیں کرنا چاہیے. ایک شاگرد تھے، اس کو ایک اللہ والے پڑھا رہے تھے دین کا سبق، تو بارہ بج گئے دوپہر کے، ناشتہ کچھ بھی نہیں، تو منہ سے نکل گیا کہ آج تو پڑھا نہیں جا رہا، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے. تو وہ شاگرد تھوڑی دیر کے اٹھ کے چلا گیا، گرم گرم کھانا لے آئے، کہ استاد جی آپ کے لیے کھانا ہے. فرمایا میں یہ نہیں لوں گا، کیونکہ اشارہ ہو گیا ایک قسم کا، اور جب تم اٹھ رہے تھے تو میرے دل میں آیا کہ تم کھانا لینے کے لیے جا رہے ہو، اس میں برکت نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کے لیے بد دعا فرمائی ہے، استاد جی اس پر میں لوں گا ہی نہیں یہ کھانا، بھائی بھوک ہے اپنی جگہ پر ہے. تو شاگرد تھا عقل مند، کھانا واپس لے گیا. سبق چلتا رہا، زہر کے بعد شاگرد آیا گرم گرم کھانا لے کر دوبارہ، کہ بھائی یہ پھر کھانا لے آئے. کہ حضرت دیکھیں ابھی آپ کے دل میں نہیں ہوگا کہ میں کھانا لاؤں گا، ابھی تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا نا، ایسی بات نہیں کی، اور آپ کے دل میں ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو کہ میں کھانا لینے گیا ہوں. ہنسنے لگے، فرمایا اچھا بھائی لاؤ پھر. دیکھو کیسا شاگرد اللہ والا تھا. اب ہم تھوڑی کہ ہر بات میں کس نقل کریں گے، وہ حالات حالات کے حساب سے ہوتے ہیں. کہ بالکل ایک نیا آدمی آ رہا ہے سکر سے ہدیہ لایا، اچھا بھائی ٹھیک ہے کھجور لائے ہو رکھ لو بھائی کوئی بات نہیں، دوسری طرف پھر آیا، ہم اس لیے ہم اسی وقت منع کر دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ کا دل خوش کرنے کے لیے میں لے رہا ہوں، اب ہمیں کیا معلوم کہ کسی کی آمدنی حرام کی ہے یا حلال کی ہے، کس طرح اس کا باغ ہے اس کا عشر کا کیا کیا اور پھل آتے ہی بیچ دیا، اب ایک نیا آدمی ہے. حضرت شاہ براہ رخ صاحب رحمتہ اللہ علیہ یہاں کارساز پر نواب کیسر صاحب دامت برکاتہم کا بہت بڑا گھر وہاں ٹھہرتے تھے، تو جب بیان کر کے واپس آئے تو پاسبان نے چوکیدار نے کہا کہ حضرت ایک آدمی آئس کریم لایا تھا، غور سے سننا، اور میں نے کہا کہ بھئی حضرت نے تو مجھ سے نہیں فرمایا کہ آپ سے لوں میں، آپ نے حضرت سے اجازت لی؟ تو انہوں نے کہا اس میں اجازت کی کیا بات ہے، بس حضرت کے لیے رکھو اندر، کا میں تو نہیں رکھوں گا، حضرت مجھے ڈانٹیں گے، حضرت کو کیا، میں حضرت کو کیا بتاؤں گا آپ کون ہیں، حضرت آپ کو جانتے ہیں؟ اور اس نے بہت سا کیا حضرت پر، اس پر پاسبان پر، پاسبان نے کہا آپ ناراض ہو جو بھی ہو میں نہیں لوں گا. اس کے بعد وہ آدمی آئے حضرت شاہ براہ صاحب ایسی ڈانٹ لگائی، ایک تو اجازت نہیں لی، دوسرا پاسبان سے لڑ رہے ہو، بدتمیز انسان، تمہارے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، وہ میری بات پہ عمل کر رہا ہے کہ ہدیہ نہیں لے رہا اور تم اس سے لڑ رہے ہو، آئس کریم پگھل جائے پگھل جائے، ہمیں کیا معلوم کون دے گیا. اب میرے پاس ہی گھر پر کبھی چھ مہینہ کبھی آٹھ مہینے کے بعد کوئی چیز دے کر چلا جاتا ہے، برتن بھی ڈسپوزیبل، اور وہ برتن تو حضرت اتنا پریشان ہوتے تھے، جو برتن ہیں ڈسپوزیبل نہیں ہیں، تو حضرت اتنا پریشان ہوتے تھے کبھی کبھی رات کی نیند اڑ جاتی تھی. پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے فرمایا کہ اس پر اسٹیکر لگا دو کہ کس کا ہے یہ برتن، جو آسانی سے ہٹ بھی جائے وہ والا. اب پھر مفتی صاحب کو حضرت نے یاد فرمایا کہ دیکھو اتنے برتن جمع ہو گئے ہیں لوگ لیتے ہی نہیں ہیں واپس آ کر، کیا کریں؟ حضرت آپ اعلان لگوا دیں اور ایک دو اعلان کر دیں، پھر آپ کی مرضی ہے آپ صدقہ دے دیں، مرضی ہے خانقاہ میں رکھ لیں، یہ ہے اللہ والے جناب. خالی برتن پر ان کو اتنی فکر، اور یہ جو مرض چلا ہوا ہے کہ آپ کے گھر سوئیاں آئی اسی برتن میں آپ نے کھیر لے کر بھیج دی، منع ہے اس طرح برتن استعمال کرنا، کتنے لوگوں کو معلوم ہے بھائی. تو کتنی بار ایسا ہوا گھر سے میں نکلا یا گھر میں فون آیا تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی فلاں چیز دے گیا ہے، بھائی کیا نام ہے؟ کیا نام؟ ابو بکر کون؟ کوئی کارڈ دیا تمہیں، کوئی پرچہ دیا؟ کہا نہیں. اور پاسبان بھی کوئی پڑھے لکھے تھوڑی ہیں بےچارے، ایسے ٹیڑھے ٹیڑھے نام بتاتے ہیں الٹے بالکل. تو اب میں حیران ہو جاتا ہوں کون ہے، پھر اب کیا کریں؟ ہمیں کیا معلوم کوئی دے گیا، اس میں کوئی ملی ہوئی چیز تو نہیں ہے، یا جو ہے وہ اس کی آمدنی کیسی ہے ہمیں کیا معلوم. پھر میں اٹھا کر آگے جھوپڑی وغیرہ میں بھجوا دیتا ہوں کہ بھائی میں تو نہیں کھا سکتا، مجھے کیا معلوم کون دے گیا. یہ 20-25 دن کے بعد وہ فلاں سامان ملا. فلاں سامان؟ کون سا سامان بھائی؟ وہ میں گھر کے گیٹ پر دے گیا. میں نے کہا آپ دے گئے تھے؟ کہاں. مجھے کیا معلوم آپ دے گئے، آپ نے نہ ٹیلی فون کیا نہ اجازت لی نہ آپ نے بتایا کہ میں گیٹ پر رکھ کر، مجھے کیا معلوم کس کا ہے یہ بھائی. ہدیے کے مال کو تو اس میں برکت ایسی ہوتی ہے کہ چھوڑ ہی نہیں سکتا آدمی، یا مجھے کیا معلوم. اسی طرح حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا تھا، حضرت فرما دیتے بھائی آپ اکیلے میں مجھ سے ملنا، نئے آدمی بالکل اکیلے میں. جی آپ کیا کام کرتے ہو؟ حضرت میں بینک میں ہوں. کون سی؟ سودی بینک میں. ہاں دیکھو بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ اپنا ہدیہ واپس لے جاؤ، میں نہیں اس کو لے سکتا. دیکھو آپ، اب اگر اس پر اور بھی اس کا آسان طریقہ ہے، آداب معاشرت میں ہدیے کے باب کو دیکھ لیں کیسی کیسی پابندیاں ہیں. یہ تھوڑی ہے جو مال آیا ہڑپ کر دیا. جو ایک صاحب نے 12 یا 15 پیٹیاں حضرت کو سیب اور کیلوں کی ہدیہ کی لاہور خانقاہ میں، حضرت فرمائے بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے شیخ کیا کھائے گا سب یہ. حضرت نے 2-3 کیلے نکلوا ہے، 2-3 سیب نکلوا ہے، پھر ہنس کر فرمایا کہ سب میرے چیلوں کو کھلا دو تاکہ یہ مسٹنڈے ہو جائیں. مجھے تو کیا ملا، یہی ملا نا مجھے. اب اس کے لیے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آج تک بیان میں نہیں کی، نہ آدمی کر سکتا، کیونکہ خدا نہ خواستہ اشارہ ہو گئے تو ہم مارے گئے، اس لیے اشارہ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح دعوت کے لیے بعض لوگ زبردستی کرتے ہیں شیخ کو، اب ایک کی دعوت میں چلا جائے تو پھر آگے 20 کی دعوت میں جانا پڑے گا. اب عشاء کی مجلس میں لوگ آئے، شیخ کا ہے کا دعوت کا، اچھا چلو بھائی اس کا بیان ہے ٹھیک ہے. دوسرے دن شیخ کا ہے یہ دعوت، تیسرے دن کا ہے دعوت. تو اللہ نے اس لیے عزتیں دی اور ستاری کی چادر اڑائی کہ ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے رہیں، حضرت شاہ راؤ صاحب فرماتے تھے کہ تین قسم کا کھانا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، تین قسم کی دعوت ہے. نمبر ایک، شیخ کو اپنے گھر لے جاؤں، اس کا نمبر ہے 10 نمبر اس کے ہیں. شیخ کو وہاں پہنچاؤ، اس کے 50 نمبر ہیں. شیخ کو نقد ہدیہ دو کہ آپ کی مرضی بریانی کھائیں، آپ کی مرضی ہے پیٹ صحیح نہیں ہے تو دہی کھچڑی کھائیں. فرمایا یہ اعلیٰ نمبر ہے. یہ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ فون کیا مجھے، اے میاں ناشتہ کرائے گا؟ میری تو حالت ہی خراب ہو گئی سن کر، سانس رک گئی. اللہ والا اور خود فرمائے، یا اللہ میں تو سمجھا ہی نہیں بات کو، کیا آپ حضرت فرما رہے ہیں. میں نے کہا حضرت جان بھی حاضر ہے. فرمایا پھر انتظام کرو، ہم آ رہے ہیں، اتنے لوگ. ٹھیک ہے. ایک بار حضرت سندھ بلوچ میں یہاں تھے خانقاہ میں، مجھ سے فرمایا کہ چائے پلاؤ. میں نے کہا جی حضرت. فرمایا کتنے لوگوں کو لے چلوں ساتھ میں؟ میں نے کہا حضرت آپ کی اپنی جگہ ہے، جتنے لوگوں کو آپ لے چلیں، بابا کا مزاج یہی ہے. فرمایا نہیں، آداب معاشرت میں تم بتاؤ کتنے لوگوں کو لے چلنا ہے، گھر کتنا بڑا ہے، چھوٹا ہے، برتن ہے، کتنی چیز جلدی بنے گی. پھر لوگ اپنی ماں اور بہن اور بیوی اور بچوں کو ڈانٹتے ہیں. اب یہ تو آپ لوگ عاشق بیٹھے ہیں، آپ کو ہر بات میں مزہ آ رہا ہوگا. دوسرا نیا یار، یہ کوئی بیان ہے یہ کوئی؟ حالانکہ بیان کی جان ہے یہ. ہمارا گھر اہل پارک کے پاس تھا، جب بھی حضرت نے فون کیا تھا ناشتے کے لیے. پھر فرمایا میں اہل پارک پر چہل قدمی کر رہا ہوں، جب ناشتہ تیار ہو تو مجھے آ کر لے جانا. ناشتہ تیار ہوا، حضرت والا اور ان کے ساتھ جو حضرت کے خدام تھے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت تمہارے گھر کیوں نہیں آئے، وہیں کیوں چہل قدمی کرتے رہے؟ میں نے کہا حضرت مجھے تو نہیں معلوم. فرمایا اگر حضرت والا تمہارے گھر آ جاتے تو تم لوگ اپنے بیوی کو، بچیوں کو، بہنوں کو، ماں کو ڈانٹتے، جلدی کرو جلدی کرو. ان کو ڈانٹ سے بچانے کے لیے حضرت چہل قدمی کرتے رہے. یوں تو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، لیکن جہاں سوز یہ چنگاریاں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی آگ بڑی آگ اللہ کے عشق کی بن جاتی ہے. دوسروں کی رعایت، ان کے ڈانٹ نہ پڑے اور ان کو کچھ کوئی کہہ نہ دے، گھر کا فرد، یہ معاملہ. تو پیارے شیخ، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دیں، حضرت والا کو عظیم عظیم اللہ اپنے شان کے مطابق جزا عظیم عطا فرمائیں. تو میں نے کہا حضرت وہ بابا کا مزاج ہے، جتنے فرمائے نہیں. تو اب میں نے اندازہ لگا کر کہ کتنے لوگ حضرت کے ساتھ ہیں، 35 کا کہہ دیا. حضرت والا سن بلوچ سوسائٹی کے خانقاہ سے گھر تشریف لا رہے تھے پیدل، ویل چیئر تھی حضرت کی، اور پیچھے پیچھے بہت بڑی تعداد میں طلبا بھی. حضرت رک گئے. فرمایا ان سب کو کہو کہ میرے ساتھ 30 لوگوں کی دعوت ہے، ایک آدمی بھی اندر نہ آئے. مجھ سے کتنی حضرت کی محبت، آداب معاشرت کو کیسے کوئی ہٹا سکتا ہے. پھر جناب وہ اندر جب گئے، بابا نے کہا باقی یہ. میں نے کہا بابا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو عاشق لوگ ہیں اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. فرمایا نہیں، گھر کے باہر چٹائیاں لگواؤ اور سب کے لیے جلدی سے ٹھنڈا اور بسکٹ کا انتظام کرواؤ. اب میں جلدی باہر بھاگا، چٹائیاں لگوان دوستوں کو دی، انہوں نے چٹائیاں لگائیں، ساتھیوں کو بھیجا جلدی ٹھنڈا لاؤ، بیکری بسکٹ لے آؤ. وہ بات الگ ہے، لیکن حضرت کا اصول دیکھا آپ نے. حضرت والا پر تو اللہ کے کیا انعامات کے، حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ 18 برس کی عمر میں جوان ہے حضرت، اور نواب چھتاری صاحب کے یہاں دعوت ہے. نواب نام کے نواب نہیں تھے، واقعی نواب تھے لیکن اللہ والے تھے. حضرت والا نے ہمارے حضرت سے فرمایا کہ دعوت مجھے ہے. تو حضرت والا نے عرض کیا کہ حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ سے کہ حضرت دعوت آپ کو ہے، مجھے نہیں ہے. میں آگے ہوٹل سے کھانا کھا کر پھر یہیں باہر آ کر بیٹھ جاتا ہوں. اس زمانے میں ہوٹل کتنے دور ہوتے تھے. تو حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، دعائیں دی. فرمایا ٹھیک ہے، ابھی جانا نہیں ہوٹل جب تک میں نہ کہوں. اندر آ کے نواب چھتاری صاحب سے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی ہے اور ان کو آپ دعوت دیں. تو وہ اندر آئے، نواب چھتاری صاحب باہر آئے، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کی بھی دعوت ہے. فرمایا ایسے میں نہیں آؤں گا جب تک میں اپنے شیخ سے اجازت نہ لے لوں. آج قرضہ لینا دینا، چیزیں منگانا، وہ گھر آ کر سپلائی بھی آ کر کرے، پیسے نہ دینا، ادھار کے کھاتے چڑھانا، ایک بیچارہ آپ کے لیے سامان لا رہا ہے، آپ کے گھر پہنچا رہا ہے اور اوپر سے پیسے بھی نہیں دے رہے. تو حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت کو یاد فرمایا، آنکھوں میں آنسو. فرمایا ماشاءاللہ بہت دل خوش ہو گیا، میری اجازت ہے، خوب کھاؤ. اب کسی کے نظر میں یہ بڑی بات نہ ہو جو بغیر دعوت کے گیا تو چور بن کر گیا، ڈاکو بن کر باہر نکلا. ہمارے یہاں ہمارے ہی تو تھوڑی سستیاں ہیں، بیوقوفیاں ہیں. اور حضرت والا کے یہاں حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ جیسے ہی آپ کو دعوت ہے، نہیں اٹھو آپ, آپ جب کھانا ختم ہو جائے گا جو باقی ہوگا پھر آپ کھا لینا. اب دوسرے جزاک اللہ بیوقوف غصہ, حالانکہ اس کو بچا رہے ہیں ڈاکو اور چور بننے سے, تو پیر سے چومنے چاہیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے مجھے بچا لیا. اور ایک تو ہوتا ہے شیخ اعلان کرتا ہے بھائی سب کے لیے کھانا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کہوہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ بھجواتے ہیں اپنی رحمت سے کسی ذریعے سے, تو جب کہوہ کا وقت ہوتا ہے تو پوچھتا ہوں کیا حال ہے, کہتے ہیں سب کے لیے, تو میں اعلان کرتا ہوں بھائی سب کے لیے. اب اس وقت گردن جھکا کر بیٹھے رہنا کہ شیخ کیا سمجھیں گے, اب وہ دوسرا بیچارہ آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو رہا ہے کہ بھائی لے لیجئے. اچھا جب اعلان ہو جائے سب کے لیے اب فکر مکوا, کوئی منع نہیں ہے. اور جب وہ بھائی مہمانوں کے لیے چار پانچ کہوے لاؤ, اب اس وقت کبھی ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے اور گر گر کے دیکھنا بھی نہیں چاہیے کیا ہے, ارے کیک ہے یہ کیک میرے لیے بھی ہوتا, پتا چلا اس کے پیٹ میں درد ہو گیا نظر لگ گئی. جا دیکھو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کھانا کھاتے تھے نا تو جو تین چار تھے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں, اور نیا آدمی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, حضرت کو فوراً نظر لگ جاتی تھی, اور آخری عمر میں کوئی بھی نہیں فوراً نظر لگ جاتی تھی. حالانکہ وہ تو جو کھانا سادہ ہوتا ہے بیماروں کے لیے وہ ہوتا تھا, لیکن حضرت کو نظر جلدی لگتی تھی. کئی بار مجھ سے فرمایا میاں بیٹھ جاؤں پر, میرے لیے کرسی منگائی حضرت نے چند مرتبہ, تو میرے ساتھ کھانا کھا جا ہاتھ دھو کر آ. اس لیے میرا مجھے شیخ کا ادب پتا نہیں تھا, حضرت والا دبئی تشریف لائے تھے میں بعد میں آیا تھا مجھے پتا نہیں تھا, میں نے روزہ رکھ لیا تھا. حضرت کا ایک جگہ دوپہر کا کھانا تھا تو اب اللہ والے تھوڑی روزے کو منع کریں گے, ایک تو میں مسافر اور اوپر سے ہوشیاری سے روزہ رکھ لیا, پتا بھی حضرت سے اب ملنے جانا ہے, اب اور جمعے کا بیان تھا پتا کھانا بھی ہوگا, لیکن بہرحال روزہ رکھ لیا. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ آؤ بھائی کھانا کھاؤ, تو میں نے کہا حضرت وہ میرا روزہ ہے. حضرت مسکرائے, فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے بلال آؤ کھانا کھا لو, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میرا روزہ ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا اچھا اے بلال تمہارا رزق جنت میں جمع ہو گیا, ہم اپنا رزق یہاں کھا رہے ہیں. تو فرمایا میں سنت کو ادا کرتا ہوں, تیرا رزق جنت میں جمع ہو گیا ہم اپنا رزق یہاں کھا رہے ہیں. پھر فرمایا تمہیں پتا ہے اللہ نے مجھے ایک علم عظیم یہاں دیا تھا. حضرت مجھے تو نہیں معلوم. فرمایا اس ایک ہی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا, ورنہ غیب کا علم وہ امتی کا روزہ ہے اور نبی کہے آؤ کھاؤ. اور فرمایا اسی طرح ہار گم ہو گیا, کتنے ہفتے چولہا نہیں جلا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے کمزور پڑ گئیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ رو رہے ہیں اور سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین الگ رو رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا غم کیا ہوگا. اگر غیب کا علم ہوتا تو فرما دیتے ہار یہاں رکھا ہوا ہے, جائز ہے ایک آدمی کو کسی کو تکلیف دینا, جب پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہوتے ہیں. حضرت نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. پھر کسی نے کہا حضرت وہ فیروز میمن باہر بیٹھ جائیں تاکہ وہ کھانا کھائیں گے حضرت کے لیے, دو تین لوگوں کے لیے الگ حضرت کے کمرے میں, حضرت کے لیے جو کمرہ تھا وہاں کھانا تھا, باقی کا دسترخوان باہر, نئے نئے لوگ ہوتے ہیں کوئی اس طرح کھاتا ہے تو اللہ والے حساس ہوتے ہیں, وہ ان کا کھانا گیا ختم. تو حضرت والا کے ساتھ دو تین لوگ تھے وہاں, اور پھر کسی نے کہا فیروز میمن کو باہر بھیج دیں آپ کو نظر لگ جاتی ہے. فرمایا اس کو میرے برابر میں بٹھاؤ. آپ ایک روزے دار کو ڈھائی بجے ہوں تو آپ سوچیں اب میری حالت خراب, کہ یا اللہ نظر نہ پڑ جائے کھانے پر, اور شیخ کو میں دیکھوں تو پھر یہ شیخ کو یہ نہ ہو کہ میرے لقمہ کس طرح چبا رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری حالت کیسی تھی. حضرت والا پورا سراپا سنت کی کاپی تھے ہر معاملے میں, یعنی کہ حضرت کا کوئی عمل, حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک خادم 10 سال رہا, کہ اب میں آپ کو چھوڑ کر جاتا ہوں. کیا کیوں؟ کہ آپ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. ارے بیوقوف, مشکات کی شرح مرقات میں ہے کہ 1000 کرامات سے بڑھ کر دین پر استقامت سے رہنا ہے. فرمایا تو نے جنید کو ان 10 برسوں میں کسی گناہ میں دیکھا؟ حضرت گناہ میں نے تو آپ کو کبھی اللہ سے غافل نہیں دیکھا, بڑا ہو یا صغیرہ گناہ ہو کچھ بھی نہیں, اور ہر عمل سنت کے مطابق. فرمایا آ جس غلام نے اپنے رب کو 10 برس ایک سانس ناراض نہ کیا ہو, ارے بیوقوف اس سے بڑھ کر تو کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے. دیکھو نا ہمارے کچھ ساتھی ہیں جمعرات کو آتے ہیں, مجبوریاں ہیں, کچھ جمعے کو آتے ہیں, کچھ اتوار کو آتے ہیں، اتوار کو ایسے ایسے لوگ میں دیکھتا ہوں جو جمعرات کو نظر نہیں آتے، کیونکہ شرعی عذر ہیں، مسائل ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. تو اب پیارے شیخ فرماتے تھے بیانات تو کم از کم لے لو. اب دل چاہتا ہے کہ یہ بھی بتاؤں، یہ بھی بتاؤں، یہ بھی بتاؤں، دل چاہتا ہے یہ بھی بتاؤں جو رکا ہوا ہے. تو اس لیے ایسی ایسی باتیں آج کل تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں، حضرت کی پرانی پرانی باتیں جو لکھی ہوئی تھی یا کتاب سے کبھی پڑھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ آج کل اس کی توفیق دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور ہم سب کے دل میں اتار دے یہ باتیں. یہ آج فجر میں بھی عرض کر رہا تھا یا رات میں کہ یہ دعا اللہ خوش نصیبوں کو دیتے ہیں، اے خدا جوئم توفیق ادب، اے خدا جوئم توفیق ادب، بے ادب محروم مندس فضل رب. اے اللہ ادب کی توفیق عطا فرما، کیونکہ بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ادب کی چند باتیں عرض کی، اب آپ لوگ تو آگے پہاڑ پہاڑ کے شوق سے سن رہے ہو، دوسرے کیا سمجھیں گے اس بات کو، یار بیان کا وعدہ تھا اور یہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں. سو اللہ تعالیٰ جو دل میں بھیجیں گے وہی آدمی بیان کرے گا نا. اگر اس کو روک کر کوئی اور بیان کرے تو میرا اپنا فائدہ تو چلا جائے گا، کیونکہ میں تو اپنے فائدے کی دعا کر کے بیٹھتا ہوں اللہ کی توفیق سے. ابھی ایک بات اللہ تعالیٰ نے حضرت کے صدقے دل میں بھیجی جو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی کہ میں بیان کروں گا. ابھی ایک منٹ بھی نہیں ہوا ہے، 2 دفعہ اس کو بیان کر چکا ہوں، 3 دفعہ بلکہ 4 دفعہ، 2 دفعہ غرفہ میں، 2 دفعہ یہاں. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچے تھے، حضرت طلح بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو یہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا اور بوسے دینے لگا. پھر عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جو مجھے حکم فرمائیں گے میں وہ کر لوں گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جاؤ پھر اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ. جھپٹ کے اٹھے اور بھاگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، رک جاؤ یہاں ہو یہاں ہو. ہنس کے فرمایا میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا، نبی کیسے کسی کو قتل کروائے گا، نبی کیسے خاندان کو اجڑوائے گا، میں تو تم سے جو ہے وہ مزاح کر رہا تھا. اب اس سے بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے. آج ہنسنے کی بات پر ہم ہنستے ہی نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. ایک صاحب آتے ہیں، ان کو میں نے براہ راست بھی کہتا ہوں، ہر وقت منہ ایسے، میں سنت نہیں ہے یہ، اتنے غم اتنے پریشانیاں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارک پر تبسم ہوتا تھا، ہر وقت تبسم ہوتا. گھر آتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، سلام میں پہل فرماتے تھے، خیریتیں پوچھتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے اور باتیں ہوتی ہیں نا دنیا کی، تو دل خوش کرنے کے لیے وہ بھی باتیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم باتیں فرماتے تھے. فرمایا لیکن جب اذان کی آواز آتی تھی نا، پہلے ہی آواز اللہ اکبر، تو ایسا لگتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچانتے ہی نہ ہوں. جملہ بہت بڑا ہے یہ کہ ایسا جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہوگا. اس وقت پھر صرف نماز کی فکر. تو حضرت طلح بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیہات میں رہتے تھے، وہ بچہ صحابی بیمار ہو گیا، مدینہ شریف سے دیہات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمایا بچے کے لیے، عیادت کے لیے. حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری محبت ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، سارے دنیا کے انسانوں سے زیادہ نہیں، تو اس کی ایمان کی اس کو فکر کرنی ہے. جتنے گناہ ہوتے ہیں نا، بیوی، اولاد، برادری، رشتہ دار، مالدار، پاورفل، مخلوق، یعنی کہ سارا ٹوٹل آپ دیکھیں گے گناہ جو ہے وہ مخلوق کا خوف. اور مخلوق کا خوف ہوتا ہے کہ ارادہ کر کے شیخ سے جڑے اور شیخ سے ہر بات پوچھے، شیخ کہے مت کرو یہ تو کروڑ روپے کا نقصان ہو جائے گا، ہو جائے، یا تو تم اپنے شیخ خود بن جاؤ. آج صبح ہی میں مشورے والی کتاب پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر کیا کیا باتیں لکھی ہیں، دل چاہتا ہے وہ بیان کر لوں، سمجھ ہی نہیں ہے کس بات کی. صلح حدیبیہ کے موقع پر سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک طرف تھے کہ ہم تو حج کر کے جائیں گے یا گردن کٹے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے مشورہ فرماتے وہ یہی کہتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا کہ نہیں، اس بار جانور کاٹو، حلق کراؤ اور احرام کھولو اور چلو، اگلی بار آئیں گے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ایک دوسرے کا حلق کر رہے تھے نا، بال جب صاف کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے غصے میں کسی کو قتل کر رہے ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر جان بھی حاضر ہیں. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ روتے تھے، آزاد کر لیا، اب ان کے اختیار میں تھا نکاح کے لیے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ اے بریرہ، اس مغیث بہت پریشان ہے، اس سے شادی کر لو. کہا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا اگر حکم ہے جان بھی حاضر ہے. فرمایا نہیں، میرا مشورہ ہے، پھر میں معذور ہوں، میں ان کے ساتھ نبھا نہیں سکتی. ذرا دیکھو تو صحیح ہمارے دین کے اندر کیا کیا نصیحت ہیں. آج ہماری کوئی نہ بات مانے، دیکھو کیسا کھوپڑی گھوم جاتی ہے. وہ تربیت کے لیے الگ بات ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیہات تشریف لے گئے، کچھ محسوس کیا، پھر الگ ہوئے وہاں سے اور ان کے گھر والوں سے فرمایا، ان کے جو مرد وغیرہ جو تھے ان سے فرمایا، مجھے طلحہ پر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اگر طلحہ کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، میں آ کے جنازہ نماز پڑھاؤں گا دیہات میں آ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور جلد دفن کرنا، اور یہ صحیح نہیں کہ میت کا جسم جو ہے وہ گھر کے اندر رہے، یہ گھر والوں کے لیے صحیح نہیں، اس کو مٹی میں جانے دو. آج کہتے ہیں گھر میں منائے نا، ہم نے تو عیدی کے کولڈ اسٹوریج میں رکھوایا ہوا ہے. وہ بیٹا ابھی کوشش کر رہا ہے، بھائی کوشش کر رہا ہے کینیڈا سے آنے کے لیے، وہ مسئلہ ہو رہا ہے ڈاکیومنٹیشن کا، تین تین چار چار دن سرد خانے میں رکھا ہوا ہے. سعودی عرب میں دبئی میں بڑے بھائی کا انتقال ہوا ابھی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، بھائی جان سلیم کا انتقال ہوا. تو میں نے یہاں سے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا میرا بھی انتظار نہیں کرنا، اکیلے میرے پاس ویزا ہے، لیکن اب ایئرپورٹ جا رہا ہوں، سیٹ ملے نہ ملے، اور کتنی دیر کے بعد فلائٹ ہو، تو آپ میرا انتظار نہیں کرنا، مہربانی کر کے غور سے سنیے گا ذرا آپ. تو پھر ان کا میری بات چیت ہوتی رہی جب تک فلائٹ آئے، جب تک فلائٹ ٹائم ہو، رات کو دیر سے فلائٹ تھی، جب تک فلائٹ ٹائم ہو جب تک بات چیت ہوتی رہی. تو اب کیا موقع، اب کیا موقع، 4 یا 5 گھنٹے گزر گئے، بات بھی میں نے کہا بھائی آپ تدفین میں دیر کیوں کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی طرح تو نہیں ہے کہ قبر کے اوپر بھی بلیک میل کیا جائے. وہاں سے دبئی سے کسی کو کچھ نہیں ملا، ہاں حکومت کچھ چیزیں گفٹ کر دیتی ہے، اس کو زمین گفٹ کر دیتی ہے. ایک وہاں کے تنزیہ میں ایک صاحب نے بتایا، میں نے کہا زمین دبئی میں گفٹ کہاں، 2 گز کی زمین دے دیتی ہے آخر میں فری گورنمنٹ کی طرف سے، اور غسل اور کفن فری، یہ ہدیہ ملتا ہے وہاں سے، اور کچھ نہیں ملتا. تو میں نے کہا جب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کہا نہیں وہ جو ہے بھائی کا انتقال مسجد میں ہوا تھا، اگر ہاسپٹل میں ہوتا تو قانون ہے کہ پھر تدفین کر دو، لیکن ہاسپٹل کے علاوہ کہیں اگر تدفین ہوئی ہے تو پوسٹ مارٹم ہوگا اور فارمیلٹیز ساری ہوں گی، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال میں پہنچا وہاں پر، جا کے دوستوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور جا کے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا یہ تو یہاں زیادہ تر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ 15-15 دن کولڈ اسٹوریج میں لاش رکھتے ہیں اور پھر اپنے ملک لے جاتے ہیں، وہاں پھر الگ ٹائم لگتا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں کرنا، اور پھر بھائی جان کے اہلیہ اور بچوں سے پاور آف اٹارنی منگوایا کہ ہمیں پوسٹ مارٹم کرانا ہی نہیں ہے، اللہ کے گھر میں انتقال ہوا ہے، 4th رکعت میں جاتے ہوئے ہم بیٹھ کے پوسٹ مارٹم کرائیں، نہ کوئی دشمنی نہ کچھ نہ کچھ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کوئی شوق تھوڑی ہے، لیکن وہ فارمیلٹیز جو 2.5 دن میں ہوئی، 2.5 دن میں دیکھو آپ کیا حالات ہیں. یقین کریں میں نے ایسا سمجھا کہ میں غلام ہوں کسی کا، نہ کہ غلامی تو ہے ہی نہیں نا، کسی کا غلام ہوں، ایسے حالات تھے. اللہ میرے دوستوں کو جزا ہے عظیم عطا فرمائے جنہوں نے بھاگ دوڑ کی، اور قانون یہ تھا کہ میں بھاگ دوڑ کرتا، لیکن اللہ نے سامنے والوں کے دل میں محبت ڈال دی، گورنمنٹ کے افسران اور ہماری تو ماشاءاللہ روحانی اولاد نے ایسا کیا کہ کوئی کیا کرے، رات دن ایک کر دی. اب جو سنے کہ 2.5 دن میں کہاں کرے، 15 دن تو کم از کم لگتے ہی ہیں. تو ہماری شریعت ہمیں کیا سکھا رہی ہے، وہ تو قانون ہے ان کا، ہم تو کچھ نہیں بول سکتے، لیکن جب ہمارے بس کی چیز آئی اختیار کی تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں بات کو، دوسرے کی بات مان لیتے ہیں. فرمایا کہ طلحہ کو جلدی دفن کر دینا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، انہیں جب پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو دیر نہیں کرنا، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بات مان کر جلدی دفن کر دینا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رات کو انتقال ہو تو اطلاع مت کرنا، کیونکہ مدینہ شریف سے دیہات تک آنے میں جو راستہ ہے اس میں یہودی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اور ہم جو گناہ کر کے داڑیاں منڈا کر فلمیں دیکھ کر، کہیں لکھا ہے روایت میں پیر اور جمعرات کو، کہیں لکھا ہے جمعرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعمال پہنچتے ہیں، اور ہم جو گٹر لائن میں ڈالتے ہیں، سب گناہ مخلوق کے خوف سے ہوتا ہے، مخلوق دعوت مہندی مایوں کیا ہے یہ؟ ایک تو اپنا شوق بے حیائی کمینہ پن کا کہ اس دعوتوں میں جو لڑکیاں آئیں گی وہ کیسی ہوں گی، کرک کلب میں جو لڑکیاں آئیں گی کیسی ہوں گی، جو سیون اسٹار ہوٹل کے اندر لڑکیاں آئیں گی کیسی ہوں گی، جو بینکیوٹ میں آئیں گی وہ کیسی لڑکیاں ہوں گی، ایک تو اپنا کمینہ پن ہم لوگوں کا، اور دوسرا مخلوق کا خوف، ابھی اگر موت آ جائے تو کس کی بات مان رہے ہو؟ جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور یہاں ایک بچے کی محبت آپ دیکھ لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، ان کو ایک ذرہ برابر بھی جو ہے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایک صحابی کا نام بہت مشہور ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، ان کو اتنی اذیتیں دی گئیں اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ تم جو ہے اگر ہم تمہیں رہا کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں، ایسی چیخ مار کے فرمایا کہ ارے بدبختوں، میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں کانٹا تک چبھے، تو میں جتنی تکلیفیں دینی ہیں دے دو، مجھے تو اپنے رب سے ملنا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تکلیف محسوس بھی نہیں ہوتی. اور پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجد کے معاملات، یہ ہمیں نیند سے جگانے کے لیے ایسی محبتیں کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے بچا لیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹا کیا ہوتا ہے بھائی، ایک کانٹا تک چبھ جائے. اگر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ کوئی اللہ کا پیارا خاص اسپیشل اللہ جنت سے بھیجیں کہ جاؤ دیکھو ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، اور ہمیں پتہ چل جائے یہ آسمان سے آیا ہے، سب سے پہلے تو ٹی وی کو نکال دیں گے گھر سے، کیبل کو کاٹ کر پھینک دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیا ہے بھائی، آنے والا ہے، پردے میں ہو جاؤ، پردے میں ہو جاؤ، سب پردے میں ہو جاؤ، کھینچ کھینچ کے داڑھی نکالنے کی فکر کریں گے، ٹخنا تو فوراً کھول ڈالیں گے، فوراً وضو کر کے نماز کی تیاری بھی کریں گے. ہم کیا اپنے آپ کو بے حیا بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ حضرت مجدد کا ملفوظ تین دفعہ پڑھ چکا ہوں کہ اگر غیرت ختم ہو جائے، غیرت فرمایا قریب قریب ان کے تمام شعبوں کا محافظ ہے غیرت، اور فرمایا یہ غیرت ہوتی ہے تو آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، اور یہ غیرت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو فرمایا یہ غیرت جب دل میں ہوتی ہے نا، باریک باریک کی باتیں اس کو نظر آتی ہیں کہ یہ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، غلط تو نہیں کر رہا ہوں. چھوٹا بچہ یہ جملہ اللہ میرے دل میں اتار دے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان پہنچائیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کو ہی انتقال ہو گیا، جلدی سے تدفین کر دی گئی. صبح جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ گاؤں پہنچ گئے اور قبر پر کھڑے ہو گئے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کھڑے ہو گئے. حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہ تم چار سجدہ کے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، اور ہمارے مولانا انوار الحق صاحب کو یہ بتایا جب یہ سنا رہے تھے حدیث پاک، تو فرمایا کہ یہ جو دعا میں بتانے لگا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، مجھے ایسی دعا اور احادیث مبارک کے ذخیرے میں فی الحال نہیں ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی قبر پر کھڑے ہو کر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ، جب یہ قیامت کے دن آپ سے ملیں تو آپ اس کو دیکھ کر مسکرائیں، یہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے. کیا اس میں سبق ہمیں مل رہا ہے؟ آج ہم مخلوق کو اور اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں. اللہ کا اعلان ہے ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تلخ زندگی دی جائے گی، اللہ فرما رہے ہیں. تو پیارے شیخ یہی جو ہے حدیث پاک، یہی قرآن پاک کی آیت بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا جماعت سے تو اللہ تعالیٰ کی اس کو زیارت ہوگی. وجہ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فجر کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور عصر کے وقت بزنس گرم رہتا ہے، کاروبار گرم ہوتا ہے، بازار گرم ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اب ٹیلی ویژن کی لانت تو ہر جگہ ہے، اللہ معاف فرمائے، تو اس کے اندر پروگرام دیکھ کر راتوں کو دیر سے سوتے ہیں تو فجر کہاں پڑھیں گے؟ ٹیلی ویژن پر باکسنگ ہو رہی ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، ہندوستان پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا ہے، عورتیں بھی نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں اور باکسنگ میں چڈی پہنتے ہیں جائز نہیں ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے۔ ارے یہ کیا کوڑا کرکٹ میں لگے ہوئے ہو، یہ کرکٹ کیا کوڑا کرکٹ ہے؟ اتنی دیر اللہ کا نام لو، رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف بھیجتے رہو، اور نیک کر پہن کر گھٹنا کھولے ہوئے لوگوں کو دیکھنا مردوں کے لیے بھی حرام ہے۔ یاد رکھو ان عورتوں پر جو نامحرم کو دیکھتی ہیں، اپنے آپ کو دکھاتی ہیں، دونوں پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اسپیشلسٹ کو اسی مرض میں مار سکتا ہے جس کا وہ اسپیشلسٹ ہے۔ لکھنؤ کا پھیپھڑوں کا ماہر ڈاکٹر پھیپھڑوں کی بیماری میں مرا، ناظم آباد میں ہارٹ اسپیشلسٹ آیا، مریض کے دل کی رفتار انگلی سے شمار کر رہا تھا، اسی وقت اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ کو ناراض کر کے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، دیکھ لینا ایک اتنی ضروری بات آئے گی کہ ہمارا دل، آپ کا دل انشاءاللہ گرم ہو جائے، آج ہی سچی توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ دیکھو اللہ کو ناراض کر کے اس بات کا تصور بھی نہ کرو کہ ہم چین سے رہ سکیں گے، نہ خشکی میں، نہ تری میں، نہ سمندر میں، نہ پہاڑوں میں، نہ ریلوں میں، نہ ہوائی جہاز میں، نہ کلبوں میں، جہاں جاؤ گے خدا کی حکومت ہے۔ یہ وہ سیاسی پناہ نہیں کہ پاکستان کے مجرم کو دوسرا ملک سیاسی پناہ دے دے، کیونکہ ہمارے ملک کی حکومت جو ہے وہ اپنے حدود تک محدود ہے۔ اگر کوئی ہمارے ملک میں قتل کر کے چپکے سے بھاگ گیا تو دوسرے ملک والے اس کو پناہ دے دیتے ہیں، لیکن دوستو اللہ تعالیٰ کا مجرم جہاں جائے گا کہیں خدا کی حکومت سے نہیں نکل سکتا۔ کیا کوئی ایسا ملک ہے جہاں خدا کی حکومت نہ ہو، جہاں زمین نہ ہو، آسمان نہ ہو؟ لہذا خواجہ صاحب کا شعر یاد آیا کہ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ اب آگے جملہ سننا، یہ دو دفعہ تین دفعہ صرف کل پڑھ سکا ہوں، یہ جملے اگر دل میں اتر جائے نا جو اللہ کی عطا حضرت والا کو ہوئی، یقین کرنا قرآن پاک حدیث پاک سب دل میں اتر جائیں گے۔ فرمایا جو اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ سات کوٹھری میں بھی چھپ کر کوئی گناہ کرے تاکہ کوئی ہماری نافرمانی کو نہ جانے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ چیز ہے کہ وہ سڑکوں پر اس نافرمان کو ہلاک فرمائیں گے۔ یعنی کہ حضرت نے فرمایا لوگوں کے بیچ میں عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی، اور لوگوں نے پھر خودکشیاں تک کی ہے گھبرا کر، کیونکہ علماء سے دوری۔ اس کی بیوی اس سے بغاوت کرے گی، بیٹے اس سے بغاوت کریں گے، جدھر جائے گا وہیں مار کھائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتے ہیں، اب اور احتیاط سے، بوجہ حلم اور کرم کے تھوڑی سی اللہ ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید اب توبہ کر لیں۔ ادھر دیکھتے رہو، بتا تو رہا ہوں، دھیان سے سنو، اللہ ہمیں ڈھیل دیتے ہیں، حلیم اس کو کہتے ہیں جو بدلہ لینے میں جلدی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل اس لیے دیتے ہیں، کرم کا معاملہ اس لیے فرماتے ہیں، رزق اس لیے دیتے ہیں کہ بندے کو، ہم لوگوں کو حیا آئے اور ہم اللہ سے معافی مانگے، توبہ کے لیے اللہ ہمیں ڈھیل دیتے ہیں۔ مچھلی کے وہ جو فش راڈ پھینکتے ہیں نا، تو اس میں ہک ہوتا ہے جس میں کیچوا لگا ہوتا ہے، تو مچھلی اس میں منہ جب مارتی ہے تو اس کی حلق میں پھنس جاتا ہے نا۔ اب سنیے، اب فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا پر حضرت کی اتنی مثال کے بعد جملے سننا، لیکن جہاں بھی جائے گا تکلیف میں رہے گا، عذاب میں رہے گا۔ اگر مچھلی کی حلق میں کانٹا پھنسا ہے، اس کو بھی پھیلاؤ بھائی، اگر مچھلی کی حلق میں کانٹا پھنسا ہے اور وہ بھاگی جا رہی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ کانٹے سے آزاد ہے، سننا ذرا، یہ نہ سمجھے کہ کانٹے سے آزاد ہے، وہ شکاری کے ڈور کے ماتحت ہے، شکاری جس وقت چاہے گا موقع دے کر جھٹکے سے پکڑ لے گا۔ تو ہم اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں جو چاہے کرنا ہے کر لیں، بیوی کو گالی دیں، اخلاق خراب کریں، منہ بگاڑ کر بات کریں، چھوٹا بڑے کی عزت نہ کرے، بڑا چھوٹے کی عزت نہ کرے، بیٹا باپ کی عزت نہیں، باپ بیٹے پر شفقت نہیں۔ اگر بڑا بھائی مثل والد کے ہے تو پر اولاد کی طرح جو احکامات ہے وہ، اور چھوٹا بھائی اگر ہے تو بڑا بھائی مثل والد کے ہیں۔ آئے دن جھگڑے، کیونکہ تکبر بڑائی کہ میں بڑی پوسٹ پر ہوں، میں ہوم سیکرٹری ہوں اور بھائی تو کلرک ہے، میں تو انڈسٹریلسٹ ہوں اور بھائی تو کسان ہے، میں تو باہر ملک میں رہتا ہوں، بھائی تو یہاں چپلیں توڑ رہے ہیں، ان کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، ان کے پاس تو ویزا بھی نہیں لگا یو کے کا۔ اکڑ کی وجہ سے چھوٹا بچے بڑے سے بدتمیزی کرتا ہے، یہ جتنے گناہ ہیں نا، یہ لڑائی جھگڑے، یہ غیبت، یہ بدگمانی، یہ بہتان، یہ چغلی، یہ غصہ، یہ دوسرے کو، یہ سب تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر واقعی بڑا حضرت فرماتے تھے جو باپ سے بدتمیزی کرتے ہو، بڑے بھائی سے بدتمیزی کرتے ہو، شیخ سے بدتمیزی کرو گے؟ ورنہ ماجد کہہ رہے ہیں نہیں بھائی، کوئی کرے گا شیخ سے بدتمیزی؟ تو شیخ سے بڑا حق تو والد کا ہے، اس سے بدتمیزی کیوں؟ یہ عقل کے اسکرو ڈھیلے ہوتے ہیں نا، اور معافی مانگتے ہوئے تو اللہ معاف فرمائے شرم آتی ہے. حالانکہ جو بدتمیز بار بار بدتمیزی کرے، اپنے بڑے کا پیر پکڑ کر معافی مانگے، معافی کون مانگے گا؟ پیر پکڑ کر، پکڑا بھی اگر پیر اکیلے میں، اکیلے میں اے بھائی یار معاف کر دیں، وہ بھی کار انداز سے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. بیٹھے ہیں بھائی صاحب، لیٹے ہیں یا بیٹھے ہیں، خود زمین پر بیٹھے ہیں یا بھائی لیٹے ہوئے، یہ بھی بیٹھے ہوئے، پیر دباتے دباتے، اور یار معاف کر دینا یار، پیر کہاں پکڑے؟ دوسروں کو دکھا رہا ہے میں تو پیر دبا رہا ہوں، اور معافی بھی مانگے گا اکڑ سے، بس میں معاف کر دو، جو ہو گیا نا کیا ہے. بس یہ فرونیت ہے. ایسا آدمی کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ تکبر ہے نا، ہر ایک سے لڑے گا، ہر ایک سے لڑے گا. اور شیخ کے سامنے میں حقیر فقیر عبد القدیر آپ کے پاس آیا ہوں. ارے بھائی تو ہمارے کو چھوڑ، بڑے بھائی کی عزت کر لے، ہمیں چھوڑ، اپنے بابا کے پیر پکڑ لے، ختم. مائیں بہو بیٹیاں شوہر سے کیسی تڑیاں، اور شوہر کیسی سامنے تڑی، حالات عجیب ہو گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نظام فلکیات اور ارضیات میں اپنے دو صفات کے اثرات رکھے ہیں، ایک عزیز اور ایک علیم. عزیز کے معنی ہے زبردست طاقت والا، یعنی لاکھوں ٹن میگنیٹ جیسی طاقت پیدا کرنے والا، اس کے لیے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں. لیکن کتنی مقناطیسی طاقت پیدا کریں، کتنی کشش ہو، سورج اور چاند کے روٹ کیا ہوں، آپس میں ٹکرائیں نہیں، اس کا علم ہونا ضروری ہے. وہ صرف ایسا علم اللہ کو ہی ہے، اس لیے اللہ کا ایک نام علیم بھی ہے، اللہ کی صفت ہے یہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو بھائی دین کی سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے. جس کے اخلاق برے ہیں، پیارے شیخ فرماتے ہیں وہ اللہ والا بن ہی نہیں سکتا. دیکھو حضرت فرماتے ہیں پہلے کیا ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا. اب ہم چھوٹے ہیں خوش ہو گیا، ہمارا نام آ گیا نا. اور جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا ہم میں سے نہیں ہے، اور جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب باقی بچا کے اپنے حالات ہم خود دیکھ لیں، اور اصلاح کیسے، شیخ تھوڑی عدالت لگائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، جو عمل کرے گا کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو جز فرما دیں. آج پچھلی بار بھی اعلان ہو گیا تھا درس قرآن نہیں ہوگا آج، کیونکہ وہ جو مولوی فرحان ابھی سورہ کہف کی تفسیر کر رہے ہیں، اس میں ضروری ہے کہ جو ساتھی ہیں وہ سن بھی لیں. اس لیے مولوی فرحان نے کہا ابا یہ دل، میں نے کہا آپ کے دل میں بالکل صحیح آ رہا ہے، بدگمانیاں بہت ہیں، غصہ بہت آتا ہے، یہ سامنے ہے غرفت السالکین خان کا، وہاں جا کر مل لیں، اللہ رزق کے دروازے کھول دیں. اہلیہ آصف کی اولاد اللہ عافیت کے ساتھ رکھے، صحت عطا فرمائے، بیان سے فائدہ ہوا، اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے. آپ کو اس دعاؤں پر جزاک اللہ. ماشاء اللہ شاباش، واہ سید جنید، ماشاء اللہ. 11 لوگوں نے موبائل پہ بیان سنا. والدہ صاحبہ اور بھائی کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹی خدیجہ راشد کو اللہ صحت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.